9 ستمبر 2025
دینی و اصلاحی فسر مجلس
عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم
بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلوچ سوسائٹی گلستانی جوہر بلاک 12 کراچی
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول الکریم شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نے 1969, 1970, 1971 یہ ملفوظات ہیں اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو جمع فرمایا. ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جب کسی اللہ والے کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اسے ساتوں آسمان پاس سے گزرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں, اس لیے کہ اللہ دل سے گزر رہا ہے, خالق کائنات کا دل سے عبور ہو رہا ہے. جیسے جدھر سے بادشاہ گزرتا ہے تو پوری حکومت اور سلطنت اس کے ساتھ گزرتی بھی نظر آتی ہے. ماشاء اللہ, یہ جو باتیں نا قرآن پاک احادیث بارکہ, اس میں پہلے حدیث قدسی, پھر حدیث پاک, جتنے انعامات لکھے ہیں تقویٰ کے انعامات جیسے قرآن پاک میں ہے, احادیث مبارکہ میں بھی ہیں, اور یہ انوارات کی بات, یہ ہمیں جو ہے نا معلومات مل رہی ہیں, یہ معمولات بننا ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا, جیسے شروع میں تو ہم بند کباب ہی کھاتے تھے ٹھیلے والے سے لے کر, اس کے بعد پیزا صاحب آئے تو تعریف سنی کبھی کھائی نہیں, کھایا نہیں کبھی. اس کے بعد چپ چکھا تو پتہ چلا اتنا مزیدار ہے. تو ایک ہے علم الیقین, پھر عین الیقین, پھر حق الیقین. جناب علم الیقین کتابوں سے مل گیا تقویٰ, اور سکون چین اطمینان قرآن پاک میں. پھر عین الیقین ہوا, کسی اللہ والے کو دیکھا, اس کے ساتھ چند دن رہے, آنا جانا ہوا, تو پھر یہ عین الیقین دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے. پھر حق الیقین جب ہوگا, جب عمل کریں گے, اس کی مثال جب حضرت والے نے دی تو جو علماء بیٹھے تھے اشش کر اٹھے کہ آپ تو مثالوں کے بادشاہ ہیں. کباب بہت چٹپٹا اینڈ مزیدار ہوتا ہے, علم الیقین ہو گیا نا, کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا عین الیقین ہو گیا, سی سی کر رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, کہا بھائی آپ کو کباب تکلیف کر رہا ہے, میں دے دوں. کہا چل بھائی, مزیداری کے آنسو ہیں یہ. پھر اس نے کباب منہ میں رکھ دیا تو حق الیقین ہو گیا. اسی طرح یہ جتنے انعامات ہیں, یہ جتنا سجدے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے پیاروں کو جو مزہ دیتے ہیں جب, اور پھر جیسے عرض کیا کہ آج کسی وقت جب فجر میں مجھے یاد نہیں ہے یا وہاں پر یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی بس نمازیں ہو رہی ہیں ہماری, پر میں ایسی ہی صحیح. یہ پھر اصل کی طرف بات جائے گی, وہ ریا جس پر زائد تانا زن, وہ ریا جس پر زائد تانا زن, پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی. کیونکہ رہبر ہے نہیں تو ریا کے چکر میں عبادت ہی چھوڑ دیں. وہ ریا جس پر زائد تانا زن, جو عبادت گزار ہے نا زیادہ, وہ مذاق اڑا رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, لیکن پہلے عادت بھی پھر عبادت ہو گئی. جب عبادت ہوگی تو ریا جتنا ہوا ہوگا سب معاف, اور اللہ تعالیٰ نور اور بڑھا دیں گے. بھائی حضرت والا کو جو اللہ نے پلائی تیز والی, اور حضرت والا 90 تقریباً برس تک حیات رہے, لیکن کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ مزہ کیا آ رہا ہے. احساس ہو جاتا تھا, چہرے مبارک نور سے ڈوبا ہوا تھا, سکون چین سب کچھ تھا. لیکن یہاں تک کہ جب کوئی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے نا, تو بوتل جو ہوتی ہے دودھ کی, اس پہ کور لگا دیتی ہے تاکہ میرے بچے کی نظر نہ لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ولی کو دیتے ہیں, چھپا کر دیتے ہیں کہ میرے ولی کو دوسرے ولی کی نظر نہ لگ جائے. یہ تو نظر تو حق ہے نا, کسی باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے, اپنے آپ کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے, جیسے پتے ہیں مہندی کے, وہ جناب اپنے ساتھ باندھ دیے, اس کے بعد جب رسی باریک کھولی تو کچھ بھی نہیں ہے, مہندی کو پیسا جائے گا. جب مہندی کو پیسا جائے گا تو مہندی چلائے گی, تو کہا جائے گا برداشت کر برداشت. جیسے سرمے کا ڈیلا ہے, اور سرمے کو ڈھیلے کو لے کے احتیاط سے لگائیں, آنکھ اور سائڈیں کالی ہو جائے گی, ہے نا, ہاتھ کالے ہو جائیں گے. اس کو کہا جائے گا بھائی آنا ہے تو آ جا, تو جب پیسیں گے اتنا باریک, پھر اس کے اندر کچھ ایک دو چیزیں بھی ملاتے ہیں جو حکیم صاحبان ہیں, پھر ہم تمہیں شیشی میں پیک کریں گے, لیبل لگائیں گے, کیپنگ کریں گے ہم، اس کے بعد آپ کی قیمت ہوگی نا. اسی طرح نفس کو پیسنا پڑتا ہے اور پسوانا پڑے گا. دیکھیں جب اپنے آپ کو حوالے کریں، ایسے تو نفس قابو میں نہیں آتا، بڑا چکر باز ہے یہ. ایک سوار تھے، گھوڑے پر جا رہے تھے تو آگے چل کر ایک سوار اور ساتھی ہو گیا. اب آگے چل کے گھوڑے نے لید کیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ایک گھوڑا نے جو لید سونگا پھر آگے چلا. دو تین دفعہ ایسا ہوا تو سوار نے کہا، بھائی تیری زندگی تو تباہ ہے، تیرے تو گھوڑے ناک میں دم کر دیا، تو عجیب آدمی ہے. کہا آپ اگر اجازت دیں میں ٹھیک کروں اس کو. کہاں آپ، بالکل میں تو تنگ آ چکا ہوں. آگے چل کے گھوڑے نے لید کیا، اس نے مارا ایک چابک کے، چل آگے. اب جگہ جگہ بڑا سفر طے ہوا آرام سے. اس کے بعد سوار نے کہا، دوسرے نے کہا، میرا راستہ اس طرف ہے. کہا میرا دوس طرف ہے. کہا آپ کا جزاک اللہ، آپ نے میرے گھوڑے کو ٹھیک کر دیا. صحیح ہے. اس کے بعد آگے چل کے پھر لید کیا گھوڑے نے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ جو سب سے پہلا لید کیا تھا نا، وہ سب سنتا ہوا آگے بڑھا. یہ نفس ہے، ہر وقت مربی کا سایہ چاہیے. ایک کوئی خط تھا، اس کا جواب میں نے ساتھیوں کو لکھوایا. اس کے بعد مجھے تھوڑا کھٹکا ہوا، میں نے حضرت دامت برکات میں پوچھنا چاہیے. نہیں، میں نے خط دستخط کر دیے تھے، ابھی یہ بات ہے سفر سے پہلے. پھر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکات کو فون کرتے ہوئے میں نے بتایا، حضرت یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، یہ میں نے جواب لکھا تھا. انہوں نے بہت اچھا جواب لکھا، بہت دل خوش ہوا، اپنے اکابر کی طرز پہ جواب لکھا، مجھے بھی بھیج دو. رات کی نیند اڑ گئی، یقین کریں آپ. صبح پہنچ کے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کیا، وہ خط لے آؤ جو میں نے لکھا تھا. بھیج نہیں، پہلے جلدی فون بھیج تو نہیں دیا، کہ ہمارے خیال میں تو نہیں بھیجا. فجر میں پوچھا بھیج تو نہیں دیا، کہ نہیں نہیں بھیجا، میں بھیجنا بھی نہیں. اب یقین کریں، اس خط کو میں پھر پڑھا، دو تین غلطیاں تھیں وہ میں نے کاٹی اور ایک دو چیزیں بڑھائیں، پھر حضرت کو بھیجا. یہ ہے مربی کا معاملہ. صحیح تعلق ہو نا تو پھر آدمی لرز جاتا ہے. صحیح تعلق ہو تو ہر وقت چابک چاہیے، ورنہ آپ نے اپنی پسند کی بات لکھے گا، پہلے تو لکھے گا ہی نہیں، لکھے گا تو اپنے ایک دو بول مول لکھ دے گا، بس ختم، اصل چیز نہیں لکھے گا. کچھ گھر کا معاملہ تھا، میں نے حضرت والا دامت برکات رات کو پوچھا، اور اس سے پہلے شام کو ایک صاحب کا دبئی سے فون تھا، تو انہوں نے بتایا بات کہ آپ سے میں ہر ایک چیز پوچھتا ہوں تو کسی کو بات یہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا آپ کا شے کسی سے گزرا ہوا ہے، میں ہر بات حضرت سے پوچھتا تھا رحمتہ اللہ علیہ سے، ہر بات گھر کی بھی. تو اچھے خاصے اعتراضات، ناراضگی، ابھی تم اپنی گھر کی بات کیوں بتاتے ہو؟ میں نے کہا پھر باہر تو اصلاح ہو جائے گی، گھر میں تو اصلاح نہیں ہوگی، ظلم کرتا رہوں گا بس. الحمدللہ آخری سانس تک حضرت والا کی اسی طرح کیا. پھر حضرت میر صاحب مرشدی دعوت برکات ہوں. تو اب وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، یار شیخ کو کیا معلوم، باہر ملک میں اس لیے بیعت کیا جاتا ہے کہ شیخ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے. صحیح ہے، نہیں پتہ چلے گا. جس کے لیے دامن تھا میں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 40 یا 38 میل پیدل دیوبند سے گنگو جاتے تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے اپنے شیخ سے، جمعرات کو جاتے تھے، جمعہ پڑھ کر کھانا کھا کے واپس آتے تھے پیدل. یہ ذہن میں رکھنا، پیدل. ایک بار جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور مفتی محمود یہاں تو عرس ہے، آج آپ کیوں آئے؟ حضرت میرا تو معمول ہے آپ کے ماننے سے، تو آپ نے تو عرس والوں کی تعداد بڑھائی نا. کہا حضرت جی میں تو آپ کے لیے آیا ہوں. فرمایا مجھے پتا آپ میرے لیے آئے ہیں، لیکن کیا عرس پر جانے والوں کی اور میرے پاس آنے والوں کی سڑک ایک ہی ہے، الگ الگ ہے؟ کہا نہیں حضرت ایک ہی ہے، آپ نے اللہ تعالی کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائی. فوراً واپس جائیں، فوراً واپس. عاشق الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے بھائی، لیکن ایک ذرہ برابر بھی لفظ نہیں فرمایا حضرت یہ ایک سے کیا فرق پڑتا ہے. واپس گرمی ہے، واپس ایک راستے میں شاگرد مل گئے، السلام علیکم حضرت خیریت؟ فرمایا اس طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا. تو شاگرد نے کہا کھانا تیار ہے، صرف نیچے رکھنا ہوگا بس. تو آپ اس طرح فرمایا نہیں، چل بھی رہے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا تھا فوراً جاؤ. کہا حضرت شربت بھی کر جائیں، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی. فرمایا میرے شیخ نے فرمایا فوراً جاؤ. کہا حضرت کیا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ کہا بے وقوف، کہاں غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا، پھر آپ اس طرح کر رہے ہیں. فرمایا جس رب کے لیے میں نے دامن تھاما ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی متاثر ہو گئی تھی اور حضرت شیخ الند ساتھ حاضر خدمت تھے, تو اب فرمایا کہ خدام سے بھائی کھانا لگاؤ, ساتھ ایک نواب صاحب بھی بیٹھے تھے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بالکل آستے, حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ آستے آستے پویا ہلنے لگے, پوچھ سکنے لگے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کر لیا, فرمایا جی محمود کہاں؟ کہ حضرت وہ نواب صاحب ہیں, شاید ان کو ایسا لگے کہ میں ایک طالب علم ہوں. تو فرمایا خبردار یہیں بیٹھے رہو, نواب صاحب کے دماغ میں کچھ ہوگا میں اس کو الگ کھلا دوں گا, تیرا میرا مرنا جینا ایک ہی ہے. یہ شیخ کے دل میں جگہ بنانی ہے, مہرے پاکاں درمیان نشاں, اللہ والے کی محبت اندر لے ہو, جسم میں معلوم نہیں ہے دل میں. فرمایا دل کے اندر نہیں آگے جاؤ, دل کے بیچ میں آگے جاؤ, روح میں گھس جاؤ. یہ محبت ہونی چاہیے, دل میں ایک سیٹ ہونی چاہیے چاہے وہ ذرے برابر بھی کیوں نہ ہو. جب خاص تجلی شیخ پر آئے گی, حضرت نے تھانوی رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ صحبت صالحین کے لیے آپ اتنا فرماتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر دیر دیر سے جائے آدمی؟ فرمایا جو اللہ موقع دیں حقوق واجبہ ادا کر کے زیادہ جانے کی فکر کرو, کیونکہ کوئی لمحہ ایسا آتا ہے نسیم سحر کے جھونکے ایسے آتے ہیں اس وقت دل میں جس کی سیٹ ہوتی ہے نا اللہ سب کا کام بنا دیتے ہیں, اس لیے ان سے تعلق مضبوط رکھنا پڑتا ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کتنے ملکوں سے ای میل ہیں باہر ملکوں سے, مجھے انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, میں نے ان کو نہیں دیکھا, لیکن تعلق ایسا مضبوط ہے کہ مجھے نام تک یاد ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. جس کو چوٹ لگے گی نا وہی تو فکر کرے گا, جس کو درد دل کی چوٹ لگے گی وہی تو شیخ سے فکر کرے گا. اتنا آدمی نیکی میں ہوتا ہے کہ پوچھو مت, اصلاح سے غفلت, جو اصلاح فرض ہے اس سے غفلت. حالانکہ وہ پرچہ بھی جب تقسیم کیا تھا اصلاح کے بارے میں, خط لکھنے کے بارے میں, پہلی دفعہ دھڑا دھڑ خط اتنے آئے, ای میل اتنے آئے, اس کے بعد پھر ٹھنڈک پڑ گئی. اہمیت نہیں ہے نا, کہ اگر جتنا شیخ سے اس نے ضم رکھیں گے اتنا فائدہ بڑھ جائے گا, اور جتنا تعلق مضبوط رکھیں گے, ہم کہتے ہیں نا شیخ کی نسبت منتقل ہو جائے, تو کوئی ایسا عمل بھی تو ہونا, عمل ہونا کہ بھئی جس پر شیخ کی توجہ ہو, شیخ خوش ہو کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. ایک باغبان تو خوش ہوتا ہے کہ میرے باغ میں اب پھل آنے والے ہیں, اور ایک درخت میں پھل نہ آئے تو رونے لگتا ہے, تو شیخ کا کیا معاملہ ہوگا بھائی؟ جناب حکومت اور سلطنت کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے, پوری مملکت اس کے وجود میں رہتی بھی معلوم ہوتی ہے, چونکہ اس کے ساتھ اس کی سلطنت کا روب ہوتا ہے. بس جس دل میں شہنشاہ کائنات عبور فرما رہا ہو, تو اگر اس سے حالت خاصہ میں ساتوں زمین, ساتوں آسمان, لوح و قلم, عرش و کرسی, غرض پوری کائنات پاس سے گزرتی ہوئی محسوس ہو تو کیا تعجب ہے؟ کیونکہ یہاں اللہ کی بات ہے جناب, کیونکہ اللہ اس کے دل سے عبور فرما رہے ہیں, اس لیے اس کی سلطنت بھی اس کے ساتھ گزرتی ہے. کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد, مٹی کے بنے ہوئے ہیں, کبھی کبھی تو اسی ایک مشت خاک کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزرے. اب یہاں تھوڑی کہ طواف کریں گے آسمان, یعنی اللہ کی محبت. ارشاد فرمایا میرے پیارے جانی شیخ نے, میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک نے, کہ ابتدائے سلوک میں اللہ کی یاد میں جو آنسو اور آہ نکلتی ہے اس کا کوئی قدردان نہیں ہوتا, محلے والے اور خاندان والے اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو مکار اور دیوانے کا لقب دیتے ہیں, غرض کوئی اس کی آہ کا خریدار نہیں ہوتا. غموں کی آنچ کا یہ انتظام حق تعالی اس کی آہ کی تربیت اور پختگی کے لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق کا حجاب دل سے اٹھ جائے اور یہ آہ واصل باللہ ہو جائے. سالک کی بے سر و سامانی اور نگاہ خلق کی ناقدردانی اس کے آئے خام کو پختہ کرتی ہے. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ستائے گئے تھے نا, ایک خاندان میں بڑے بڑے لوگ تھے, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر خانقاہ کیوں کے رہ گئے؟ تو کہ حضرت میرے خاندان والے مجھے نگاہوں سے گرا دیتے ہیں, اور جب جہاں جاتا ہوں طنز کرتے رہتے ہیں, اس کا جواب میں نہیں دے سکتا کیونکہ 3.5 صفحات ہیں اس کے, پڑھ سکتا ہوں لیکن زیادہ بول نہیں سکتا اس میں. اب میں رٹا تو نہیں لگاؤں گا نا, لیکن پڑھنے کا فائدہ پھر بڑھ جاتا ہے الحمدللہ. حضرت نے ان کو جواب دیا, حضرت والا نے, کہ تم بھی انہیں نگاہوں سے گرا دو. فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بدتمیزی کرو، یہ تو جائز نہیں ہے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، یعنی اللہ کی محبت ایسی ہو کہ ان کی تو دھیان ہی نہ رہے، دھیان ہی نہیں رہے۔ اب ایک شیخ کہہ رہا ہے بار بار کہ بھائی دانت باہر نکلواؤ، دانت باہر نکل، اور سوتے رہتے ہیں، اب آج سے کیا فائدہ آپ بتائیں؟ شیخ کا دل خوش کرنا چاہیے، دانت کیا چیز ہے، 32 آدمی توڑوا دے دانت کا مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن سونے کا معاملہ تو اور بات ہے، ابھی اس کا وہاں ہوگا معاملہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، سالک کی بے سرو سامانی اور نگہ خلق کی ناقدر دانی اس کی آئے خام کو پختہ کرتی ہے اور اس آہب میں اور زیادہ شدت پیدا کرتی ہے، اگر شروع ہی میں خلق اسی قدردانی کرنے لگتی اور ہاتھ پاؤں چومنے لگتی تو یہ آہ عرشی ہونے کے بجائے فرشی ہو کر رہ جاتی، کیا بات ہے، اور حق تعالیٰ کی شرف قبولیت سے محروم ہو جاتی۔ یہ شخص عبد المخلوق ہو جاتا، عبداللہ نہ رہتا، مخلوق کی ناقدری اور حکارت کے سبب خود مخلوق اس سالک کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو اللہ کی شان، یہ دوسرے انداز کا جملہ آ گیا سامنے، حقیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کو مخلوق سے افضل سمجھنے لگتا ہے، یہ تو حرام ہے، وہ تو اپنے کو کتے اور سور سے بھی بدتر سمجھتا ہے اور ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، بلکہ مطلب یہ کہ مخلوق پرستی اس کے دل سے نکل جاتی ہے کہ ان کے کہنے پر داڑھی کٹوا لی، ان کے کہنے پر جو ہے وہ ٹخنا چھپا لیا کہ کوئی بات نہیں، وہ جی ناراض نہ ہو جائیں، مذاق اڑائیں گے، اللہ اللہ۔ اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ اور انابت کاملہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور ساری کائنات سے صرف نظر کر کے اخلاص کے ساتھ تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اس حال میں کہ آہ را جز آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود، یعنی میری آہ کا سوائے آسمان کی کوئی ساتھی نہیں، اور راز را غیر خدا محرم نبود، اور میرے راز محبت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہر ذرہ کائنات اس کو سماعت حق معلوم ہوتا ہے، ہر ذرہ کے کانوں سے اللہ تعالیٰ میری آہ کو سن رہے ہیں جناب، اور یہ احساس کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میرے آہ کے خریدار ہیں اس کو سارے جہاں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اس وقت اس کو اپنی آہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے اور اپنی ہی آہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے کہ اگر پورے روئے زمین پر کوئی اس کا جلیس اور ہمراز نہ ہو تو بھی اس کی یہ آہ اور اس کا غم اس کی زندگی کو پرکیف رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جب سالک اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اس کی آہ کا کوئی خریدار بھی عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے غم کو سمجھنے والا اور اس کے نالہ فریاد کا رازداں ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی آہ پختہ ہو چکی، اب یہ کسی واہ سے متاثر نہیں ہو سکتا، رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب، رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب، رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔